whenever there was any kind of riots or destruction, there would be Hazrat Maulana Hazrat Shah Abd Ahmad Barakatuh. You would have said that at that time he was a lion, fearless, irrespective of what conditions were prevalent, but to give consolation to the Muslims and to make them feel that they are still at home and they should not think of packing up and leaving the country or something of that nature. You would have found him in different places at different times, sometimes negotiating with the government, sometimes trying to provide some kind of relief for those that have been suffering all kinds of problems. Then again, when it comes to the educational field, then Hazrat Maulana has done sterling service to the community of India in particular and other parts of the world. His lectures, his nasihats, his waaz, people all over the world, it has become a household name. Now in his old age he is still traveling and he is still trying to convey that same peygham and message that he has been conveying to us South Africans over the number of years. I recall many, many years ago when apartheid was very, very solid in South Africa. At that time there was no question of a person even thinking that the walls of apartheid would collapse. At that time, some 20, 30 years ago, at that time he has been telling the South African Muslims that your whole attitude and relationship with your African brothers should change. You should not be exactly like what the other masters are doing. You have to present Islam to them, you have to show your character, you have to show your akhlaq and win them to the deen of Islam, because definitely sooner or later South Africa is going to get freedom, as we may call, and that has happened. But unfortunately we did not do our homework, so we are now facing tremendous amount of problems. May Allah tabaraka wa ta'ala bless Hazrat Maulana with long life, with good health, and may Allah ta'ala give him the strength and the energy to continue with the service that he's rendering. Wa aqara da'wana.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں, میری زبان اردو ہے, ہندوستان کا رہنے والا ہوں, انگلش نہیں ہے, نہ میں انگلش سمجھتا ہوں نہ بول سکتا ہوں, اس لیے میری بات آپ کیا سمجھیں گے اور کتنی یہ مجھ کو خبر نہیں. بھائیوں, یہ سارا عالم اور جو کچھ اس عالم میں پایا جاتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے, بنایا ہے, اور یہ سب عالم انسانوں کے لیے بنایا ہے. اللہ نے انسان کو مخلوقات میں سب سے زیادہ شرافت عطا کی, اسی واسطے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں چار قسمیں کھا کر, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, پورے زور سے قوت سے فرمایا ہے, لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, ہم نے انسان کو سب سے بہتر معیار پر, پیمانے پر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ شرافت کسی چیز کو نہیں دی ہے. اللہ نے انسان کو مخدوم اور جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے تمام چیزیں انسان کی بیگاری خادم بنائی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اے لوگو کیا تم نے دیکھا نہیں, غور نہیں کیا, دھیان نہیں دیا کہ اللہ تعالی نے جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر بیگاری خادم بنا دیا. تو یہ چاند سورج ستارے ہوائیں بادل پہاڑ تمام ندی نالے دریا سمندر تمام گھاس پات درخت سارے جانور غرض جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے انسان کا خادم ہے. اور خادم بھی نوکر نہیں جس کو تنخواہ دینی پڑتی ہے, مزدور نہیں جس کو مزدوری دینی پڑتی ہے, غلام نہیں جس کو کھانا کپڑا تمام ضرورتیں دینی پڑتی ہیں. ان تینوں خادموں کی قسموں سے نیچے درجے کا خادم مسخر بیگاری بنایا ہے. بیگاری اس خادم کو کہتے ہیں جس کو پکڑ بلائیں کام لیں چھوڑ دیں کچھ دینا نہ پڑے. اللہ کہتا ہے کہ اس عالم میں زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالی نے تمہارا بیگاری خادم بنایا ہے, مسخر بنایا ہے. ساری مخلوقات سے ان چیزوں سے عالم سے خدمت حاصل کرو, فائدہ اٹھاؤ, نفع پاؤ, اور کسی قسم کا کوئی کھانا کپڑا روپیہ پیسہ فیس کچھ دینے کی ضرورت. تو اللہ رب العزت نے انسان کو سارے عالم کا مخدوم بنایا. اور اللہ فرماتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. اے لوگو تم نے غور نہیں کیا, دھیان نہیں کیا, توجہ نہیں دی کہ اللہ رب العزت نے تم کو ان گنت انمول نعمت ہے عطا فرمائی. اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اندھا نہیں بنایا, سننے کے لیے کان دی, بہرا نہیں بنایا, بولنے کے لیے زبان دی, گونگا نہیں بنایا, سینکڑوں کاموں کے لیے ہاتھ دیے, لولا نہیں بنایا, پاؤں دیے, لنگڑا نہیں بنایا, عقل اور سمجھ دی, پاگل اور گانڈا نہیں بنایا, رگ رگ میں, جوڑ جوڑ میں, بند بند میں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی. یہ سارا عالم, یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ نے انسان کو تھوڑے دن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں آج تک کوئی آدمی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, کچھ بھی کرے, ہزار جتن کرے, بہرحال ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کو دنیا چھوڑنی نہ پڑے, ہمیشہ رہے, یہ نہیں ہو سکتا. سب گئے اور سب جائیں گے. یہ بدن انسان نہیں. انسان کی دنیا برتنے کے لیے نعمتوں سے بھرپور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جو دیا گیا, عارضی طور پر دیا گیا ہے. جس دن یہ آدمی اس بدن سے نکال لیا جائے گا, یہ بدن ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا, گل سڑ کر مٹی میں مل جائے گا. لیکن آدمی فنا نہیں ہوگا, اس کو اس بدن سے نکال کر دوسرے عالم میں, جسے آخرت کہتے ہیں, بھیج دیا جائے. ہر آدمی کو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, مومن ہو, کافر ہو, موت کے بعد آخرت میں جانا ہے, اور وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے. دنیا کی زندگی بہت ہوگی 100-200 برس کی, لیکن آخرت کی زندگی سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں برسوں میں کبھی ختم نہیں ہوگی. نہ پھر اس دنیا میں آنا ہوگا, نہ کسی اور تیسری دنیا میں جانا ہوگا, اور نہ پھر کبھی موت آئے گی. ہمیشہ ہمیشہ ہر انسان کو آخرت میں رہنا ہوگا, زندہ رہنا. وہ آخرت کی زندگی جو بہرحال ہر ایک کو پیش آئے گی, وہ زندگی عیش, آرام, راحت, جنت, اللہ کی رحمت, اس کی رضا مندی سے گزرے, مصیبت, عذاب, جہنم, خدا کا غضب, اس کی لعنتیں نہ بھگتنی پڑیں, اس کا راستہ خود اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اور اللہ کے اس راستے کو بتانے کے لیے انبیاء کرام کو, نبیوں کو, خصوصاً تمام نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین, اللہ کے سب سے بڑے محبوب اور آخری نبی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے بھیجا. اور یہ حکم دیا کہ ہمارے بندوں کو, میں تو پانی نہیں طلب کیا آپ سے, ہمارے بندوں کو اللہ کا راستہ بتاؤ اور جہنم سے بچانے کی کوشش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر شریف اس ڈیوٹی کو پوری ہمت اور قوت کے ساتھ انجام دیا, فاقے جھیلے, پتھر کھائے, مصیبتیں اٹھائیں, کانٹے چوہے, کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, حضور کو زخمی کیا گیا, پتھروں سے مارا گیا, وغیرہ وغیرہ. تمام عمر شریف جس طرح ستا سکتے تھے, اس رات دن ہمیشہ ہوتا رہا. لیکن کسی حالت میں حضور نے اس کام کو کبھی نہیں چھوڑا. مکے والوں نے مشورہ کر کے, تمام بڑے بڑے دشمن اکٹھے ہو کر, حضور کے چچا ابو طالب کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ رات دن ہم سے مصیبت ہوتی ہے، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں، تو ہم تو مارتے ہیں حضور کو اس لیے کہ حضور ہمارے باپ دادا کے طریقے کو برا کہتے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، جب ہم پتھر مارتے ہیں حضور کو تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے آ کر، تو ہمارا پتھر حضور کے بجائے ہمارے سب سے بڑے سردار یعنی آپ کو لگتا ہے، تو ہم کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے سردار کو مارا، اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ درمیان میں بات چیت کر کے صلح کروا دیں۔ ابو طالب نے کہا بھائی حضور سے تمہاری صلح کیسے ہوگی، تم ایک طرف حضور بالکل دوسری طرف، کیسے صلح ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جتنا مال چاہیے درہم دینار سونا چاندی ہیرے جواہر جو بھی ڈھیروں وہ ہم دیں گے، جتنا چاہیے ہم دے سکتے ہیں ہم سکتے ہیں، اور پورے جزیرۃ العرب اس کی بادشاہت آج ہی حضور کے لیے ڈکلیئر کر دیں گے، اعلان کر دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے، اور جتنی لڑکیاں وہ چاہیں وہ ہم ان کو دیں گے، صرف ایک بات ہماری مان لیں کہ کسی سے یہ نہ کہیں یہ کرو اور یہ مت کرو، جو ان کا جی چاہے وہ کریں، جو دوسروں کا جی چاہے وہ کریں، اپنے اپنی مرضی پر چلے، ٹوکنا روکنا سمجھانا یہ بند کر دیں۔ ابو طالب کے سمجھ میں آیا کہ جب یہ دولت بھی دیں گے، بادشاہت بھی دیں گے، لڑکیاں بھی دیں گے، تب تو صلح ہو جانی چاہیے، وہ ان سب سرداروں کو لے کر حضور کے پاس آ۔ حضور نے فرمایا چچا کیسے آئے؟ کہا بیٹا یہ تو میں کیسے آیا بتاؤں گا، لیکن ایک دفعہ نظر اٹھا کر یہ دیکھو کہ مکے کے کیسے کیسے بڑے بڑے سردار آج تمہارے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا چچا یہ تو سب میرے دیکھے ہوئے، میں تو اسی شہر میں پیدا ہوا، آج تک یہی عمر گزاری، تو ان سب کو دیکھا بھالا جانا، ان کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بات بتائیے کیا۔ تو ابو طالب نے یہ ساری بات دہرا دی، یہ کہتے ہیں دولت دیں گے، بادشاہت دیں گے، لڑکیاں دیں گے، ایک بات مان لو، اپنی اپنی مرضی پر سب چلے، کسی کو ٹوکو مت۔ حضور نے قسم کھائی، واللہ یا عمی، اے چچا خدا کی قسم، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دیں گے اور دوسرے ہاتھ میں سورج دیں گے، یعنی تمام دنیا کی حکومت دے دیں، اور یہ کہیں کہ اللہ کا پیغام چھوڑ دو، کسی سے یہ نہ کہوں کہ دارو مت پیو، سود مت کھا، چوری قتل زنا وغیرہ وغیرہ یہ سب کام چھوڑ، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم بہرحال پہنچاؤں گا، راضی ہو ناراض ہو، میں دنیا میں دولت حکومت پاور پالیٹکس وغیرہ کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے گمراہ جہنم میں جاتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے، اللہ کے راستے میں ڈالنے کے لیے، وہ کام میں کروں گا، کوئی مانے جائے۔ تو اس طریقے سے جتنے ظلم ہو سکتے تھے اور جتنی لالچ دی جا سکتی سب ان لوگوں، مگر حضور نے کبھی کسی قیمت پر بڑے سے بڑے دشمن، دشمنوں کے سردار، کسی کے ساتھ بھی اللہ کے راستہ بتانے کا کام نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ یہ بد سے بد دشمن، خون کا پیاسا، کسی طرح سیدھے راستے پر آ جائے، جب جہنم سے بچ جائے اور دین اختیار کر، ایمان اتر جائے اس کی۔ تو اس طریقے سے حضور کی حیات مبارکہ گزرتی، جب تک اللہ تعالی نے آپ کو نبوت نہیں عطا کی تھی اور اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو بتاؤ، ڈراؤ، دھمکاؤ سیدھے راستے پر، تب تک پورے مکے میں کسی ایک آدمی سے زمین جائیداد تو میں کسی معاملے میں کوئی تلخی حضور سے نہیں، سب لوگ دل و جان سے حضور کا احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تعلق رکھتے تھے، اعتماد کرتے تھے، بات مانتے تھے، اور حضور سے زیادہ مکے میں کوئی کسی کا پیارا نہیں تھا۔ جب اللہ تعالی نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی اور آپ کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان، قرابت دار، رشتہ دار، ان لوگوں کو بلاؤ، سمجھاؤ، ڈراؤ، سیدھے راستہ بتاؤ۔ تو حضور نے قریش کو، اپنے خاندان کو، قبیلے کو صفا پر جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بھائیو، تم میرے خاندان کے لوگ ہو، تم میں میرا جنم ہوا، پیدا ہوا، بچپن سے آج تک تم نے مجھ کو دیکھا، برتا، کیا کسی معاملے میں کبھی جھوٹ بول کر میں نے تم کو دھوکا دیا؟ تو سارے قریش نے ایک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا قط، آج تک کبھی ایسا تجربہ ہوا نہیں کہ آپ نے غلط بات کہہ کر دھوکہ دیا، یہ کبھی۔ حضور نے فرمایا دیکھو، میں اوپر کھڑا ہوں پہاڑی پر اور تم نیچے بیٹھے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک خطرناک فوج آ رہی ہے تم کو برباد کرنے کے لیے، تم میری بات کا یقین کرو گے یا غلط کہہ دو گے؟ مگر نہیں، یقین کریں گے، کبھی تم نے غلط نہیں کہا۔ یہ سب منوانے کے بعد، اقرار کروانے کے بعد، حضور نے اللہ کی توحید، اپنی رسالت، اسلام کا راستہ اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب تھی۔ تو جس مکے میں ایک آدمی حضور کا مخالف نہیں تھا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس مکے کے ایک خاندان، سب سے بڑے باعزت خاندان، حضور کے خاندان قریش میں ایک آدمی حضور کے ساتھ نہیں رہا، سب نے برا بھلا کنکر پتھر حضور کو مارنا اور برا بھلا کہنا، سب اٹھ کے چلے گئے. اور حضور کا چچا ابو لہب وہ چلا کر کہنے لگا، تبت یدا علی حاضر جماعتنا، تم پر خرابی ہو، اسی کام کے لیے ہم کو جمع کیا تھا. بہرحال تنہا حضور کھڑے، پھر لمبے لمبے عرصے کے بعد، دنوں کے بعد، وقفے کے بعد، ایک ایک آدمی زمین آسمان تمام عالم مخالفت برداشت کر کے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو پیش کرنے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی ایمان لائے. یہ چار آدمی ہیں جو لمبے لمبے عرصے کے بعد ایک ایک کر کے سب سے پہلے ایمان لائے، اور تمام دنیا کی مصیبتوں کے پہاڑ انہوں نے اپنے سر پر لیا. پھر آہستہ آہستہ خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ مکے میں سب سے بڑے سمجھدار با اثر تاجر دولت مند اور مشورے دینے والے مانے جاتے تھے، سب ان سے اپنے معاملات میں مشورے کیا کرتے. تو ایسا بڑا آدمی سب سے پہلے اسلام لایا، اس کی وجہ سے ہر ایک آدمی کو اسلام کی پیاس طلب ہر ایک کے دل میں کہ کیا ہے معلوم تو کرے، ایسا سمجھدار آدمی باسر آدمی. اسی طرح دشمنوں کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے اسلام سے واپس لیا جائے، اس کی تڑپ پیدا ہو، اور وہ طرح طرح کی ترکیبیں. ابو جہل زیادہ پریشان تھا ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی وجہ سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی قیمت پر ذرہ برابر کھسکایا نہیں جا سکتا تھا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح آہستہ 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 بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کر کے اسلام کو ترقی ہوئی اور اسلام میں لوگ داخل ہوئے. جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بے حد ستایا جاتا تھا. یہ حالت تھی کہ مکے میں مسلمان نماز کے لیے اذان نہیں دے سکتے، کوئی ایک جگہ روزانہ نماز کے وقت وہاں جمع ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھ لیں، یہ ممکن نہیں تھا. ایک وقت میں کسی ایک صحابی کے مکان میں ایک وقت پہلے طے ہوتا کہ اگلی نماز فلاں کے گھر میں ہوگی، تو ایک ایک کر کے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے چکر کاٹ کر الگ الگ دور دور راستوں سے خاموشی سے وہاں پہنچتے، حضور بھی پہنچتے، اور وہ ایک نماز جماعت سے پڑھتے ایک مکان، پھر اسی وقت یہ طے کرتے کہ اگلی نماز فلاں کے گھر میں ہوگی. اور اتنے مظلوم تھے کہ جو دن کا وقت ہے ظہر عصر جس میں لوگ خرید فروخت کاروبار مال وغیرہ لے جانا لے آنا یہ سب ہوتا ہے چلنا پھرنا، کسی ایک جگہ میں بھی مکے کے ان دو نمازوں میں زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ اگر قرآن پڑھنے کی آواز کہیں گھر سے باہر سنائی دے جائے تو قیامت آ جائے، جھگڑا ٹنٹا شروع ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی حضور کی صحابہ کرام کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے ظہر اور عصر کی نماز جہری کے بجائے سری کر دی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آج تک اللہ نے سب کچھ سہولتیں دے دی، لیکن اس وقت کی مجبوری کی وجہ سے جو آہستہ نماز ہو گئی ظہر کی عصر کی وہ اب تک آہستہ ہی ہے. اور مکے سے ہجرت کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد جمعہ فرض ہوا اسی ظہر کے وقت میں، لیکن مدینے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، مدینے والے سب ساتھ دیتے تھے. اگر کسی کے دل میں کوئی مرض تھا بھی تو وہ کھل کے نہیں کہتا تھا. اس لیے جمعہ فرض ہوا تو ظہری کے وقت میں جمعہ کی نماز میں جا رہے ہیں، زور سے نماز قرآن پڑھا جاتا کیونکہ رکاوٹ نہیں. تو اس طریقے سے بڑی مصیبتوں بڑی مجبوریوں بہت پریشانی سے دن گزرے، اور پوری استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے، اور ایک آدمی بھی مصیبت جان قتل زخم مار پیٹ کسی وجہ سے اسلام چھوڑ کر کافر نہیں ہوا، اس کی کوئی نظر. جو کچھ ان کا جی چاہا کیا سب اپنی جگہ کا ہے، اور آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی ہی رہی. تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بہت تفصیل ہے، لیکن اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور ان کو اللہ کے دین پر جماتے رہے اور چلاتے رہے، یہاں تک کہ مدینے سے لوگ حج میں آئے اور منا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اس کے بعد عرض کیا کہ آپ پر بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، یہ ہم سب دیکھ سن رہے ہیں، آپ مکے میں کیوں رہتے ہیں، چھوڑ دیجیے، ہمارا شہر مدینہ حاضر ہے، ہم سب لوگ دل و جان سے آپ کی حفاظت کریں گے، خدمت کریں گے، تشریف لے آئیے. حضور نے فرمایا کہ اپنی مصیبت کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینے آ جاؤں، یہ نہیں کروں گا، مجھ پر کیا گزر رہا ہے، میرا کیا حال ہے، اور مسلمانوں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، خوب جانتا. جب تک اس کی مرضی نہیں ہوتی میں نہیں جاؤں گا، جو کچھ بھی گزرے گزرتی ہے. جب وہ مجھ سے حکم دے گا چلے جاؤ تو میں شہر کو چھوڑ دوں گا مدینے چلا. اب یہ ساری تدبیریں جو ممکن تھیں وہ سب کرنے کے بعد کفار مکہ تھک گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے کچھ نہیں ہوگا. اب تو ایک ہی علاج ہے, اس نئے مذہب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کو قتل کر دو. تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, کوئی بات نہیں ہوتی. چنانچہ اس کی تیاری شروع کر دی اور اس مشورے میں خود شیطان شریک ہوا. دیہاتی بڈھا نجدی بڈھا بن کر اور اس نے رائے دی. بہرحال اللہ رب العزت نے اس موقع پر حضور کو کہا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجیے اور مدینہ چلے جائیے. چنانچہ حضور نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کا سارا انتظام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا. ایک بات ضمنی ہے, وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ مخلص ایماندار نہیں تھے, منافق تھے, دل سے وہ ایماندار نہیں تھے, ظاہر میں ایمان لائے تھے اندر اندر مخالف تھے. ان منافقوں کی پوری خبر اللہ تعالی نے حضور کو دے دی تھی. ایسے نازک وقت میں جبکہ سارا مکہ حضور کے قتل کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا, بڑے بڑے سب سردار, اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان میں ذرہ برابر کہیں کوئی کمزوری ہوتی, اخلاص پورا نہ ہوتا, تو اللہ تعالی ہرگز دھوکہ نہ کھاتا اور حضور کو دھوکہ نہ کھانے دیتا. اور فوراً اطلاع ہوتی حضور کو کہ یہ مخلص نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا 100% انتظام دینا اور ان کے گھر میں ان کا بیٹا کافر تھا, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. اس سب کے باوجود سارا انتظام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, سواری کا, اپنے غلام کا, آدمی کا, راستہ جاننے والے کا, کھانے پکانے وغیرہ. اور کانوں کان کسی طرح کی کوئی خبر ان کے بیٹے کو نہیں ہونے پائی. اگر خدا نہ خواستہ اخلاص نہ ہوتا تو بات کھل جاتی. جب حضور پروگرام کے مطابق رات کو اپنے گھر سے نکلے تو چاروں طرف مکے کے دشمن گھر گھیرے ہوئے تھے چاروں طرف, اور نکلنے کا راستہ نہیں تھا. جب حضور نے صورتحال کو دیکھی کہ سب طرف آدمی ہیں اور مسلح ہیں اور تیار ہیں حملے کے لیے, تو آپ نے کنکریاں اٹھائی اور اس پر پڑھ کر دم کیا اور کنکریاں دشمنوں کی طرف پھینکی جو لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو کوئی مٹھی بھر چیز پھینکو تو سامنے جاتی ہے, مگر یہ نبی کا عمل تھا اور اللہ کی قدرت ساتھ تھی, وہ مٹھی بھر کنکری تین طرف پھیل گئی اور ان دشمنوں کی آنکھوں میں بھر گئی. وہ آنکھیں ملنے لگے اور حضور درمیان سے نکل گئے, انہیں کچھ پتا نہیں چلا کیا ہو گیا. حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تشریف لے آئے پہاڑ پر اور وہاں آرام فرما ہو گئے. یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں گھسے, حضور کے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ سو رہے تھے. حضور نے ان کو چھوڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمام دشمنوں کی بڑی بڑی امانتیں ہمارے پاس ہیں, اگر ہم جانے سے پہلے اس کو واپس کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے, اس لیے یہ ساری امانتیں رکھو اور ہمارے جانے کے بعد سب کو واپس کر دینا تاکہ ہم ان کے خطرے سے بچ جائیں. تو جب یہ داخل ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بستر پر پایا, پوچھا حضور کے بارے میں کہاں ہے, مجھے تو خبر نہیں, کہا میں تو یہاں سو رہا تھا. تو ادھر دوڑ ادھر دوڑو, اوپر نیچے یہاں وہاں سب تلاشی, کہیں حضور کو مکان میں نہیں پایا. تو پھر صبح کو نشانات, قدم کے نشان, ان کو پہچان پہچان کر اس غار تک پہنچ گئے کہ یہاں تک نشان ہے. جب یہ غار کے منہ پر تمام بڑے بڑے سردار کھڑے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر غار میں اندھیرے میں تھے, باہر سورج نکل آیا تھا روشنی تھی, تو سب دشمنوں کو دیکھ رہے تھے. حضور سے کہا, حضور دشمن آ لیے, دیکھیے فلانا 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 بڑے بڑے مڈ سب کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. بہرحال اللہ تعالی نے ان کو واپس کر دیا, ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا, خدا جنے کہاں لے کے آ گئے, کس کے نشانات, کب کے نشانات, کیسے کیا, بھلا یہاں کوئی آدمی غار میں ابھی دو گھنٹہ تین گھنٹہ پہلے آیا ہو تو غار کے منہ پر یہ مکڑی کا جالا کیسے ہو گیا, یہ ٹوٹا کیوں نہیں. اور دوسرے نے کہا دیکھو کبوتر اپنے بچے انڈے پر بیٹھا ہوا ہے, اگر اس میں آدمی ہوتا تو وہ کبوتر اڑ جاتا, وغیرہ وغیرہ. چلو چلو خام خاصر کھپا رہے چلے. غار میں حضور تمام رات کے جاگے ہوئے پریشان, وطن کی محبت اور اس کے چھوٹنے کا غم, یہ سب کچھ تھا پریشانی کی. اس کے باوجود صبح جب ہوئی اور تشریف لائے تو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر رکھ کر سو گئے. جب حضور سو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی سوراخ ہے, تو ان کو پریشانی ہوئی کہ اگر اس سوراخ میں سانپ ہوا اور نکلا تو حضور کو کاٹ سکتا ہے, تکلیف ہو سکتی ہے, کیا کروں. اب اگر یہ حرکت کریں اٹھیں اور سوراخ میں کوئی پتھر وغیرہ گھسا دیں تو محفوظ ہو جائیں گے, لیکن حضور کی آنکھ کھلے گی. نبی اگر سو رہا ہو تو اس کو جگانا حق نہیں ہے, نہیں معلوم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ. انہوں نے سوچتے سوچتے اپنا دوسرا پاؤں بڑھایا اور اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا پاؤں کا رکھ دیا. جب انگوٹھا رکھا تو اس میں سانپ تھا اور اس نے کاٹا, یہ تو انہوں نے اسی لیے رکھا تھا
تاکہ اگر کوئی چیز ہو مجھ پر آئے حضور پر نہ آئے، جو گزرے میرے اوپر گزرے. انہوں نے انگوٹھا نہیں ہٹایا، تکلیف بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک آنسو کا قطرہ حضور کے چہرے مبارک پر پڑ گیا. آپ کی آنکھ کھل گئی، کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہا ہوگا کہ میں کوشش کی کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے، لیکن کیا کروں. اور یہاں ایک سوراخ تھا تو سانپ کے خطرے کی وجہ سے میں نے اس میں انگوٹھا تھا، اس نے کاٹ لیا. پھر تو حضور جاگ گئے تھے، پتھر وتر کچھ رکھ دیا ہوگا. حضور نے اپنا لحاب دہن تھوک اس جگہ پر لگا دیا انگوٹھے پر، اور دم فرمایا، الحمدللہ اس سے سارا زہر دور ہو گیا. اس طریقے سے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر، جان کے خطرے کو برداشت کر کے، حضور کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، کوئی سانپ نہ نکلے. اللہ تعالی اخلاص کی اس سے بڑی دلیل کیا جانے سب کچھ. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو اسلام میں عداوت رکھتا ہے اور صحابہ کرام کو منافق کہتا ہے، خاص طور پر شیعہ لوگ. وہ صحابہ کرام کو مانتے ہی نہیں، اور نہایت بدترین قسم کی تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ نے اس غار کے واقعے کو فخر کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے، وسانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. جب دو میں سے دوسرے نے بات کہی کہ ایسا ایسا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ. اس طرح فخر کے ساتھ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. لیکن شیعہ جو ہیں وہ کسی طرح صحابہ کرام کو مخلص مسلمان ماننے کو تیار نہیں، بدقسمتی سے، اور جھوٹی روایتوں، کہانیوں، کتابوں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی گھڑی ہوئی باتوں، ان سب کے حوالے سے اسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خلاف کسی قسم کی بدتمیزی، برائی کی نسبت کرنا، اس کو منع کر کے حرام کر دیا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اور ان کو میرے بعد ہدف ملامت مت بنانا. تنقید، تبصرہ، برا بھلا کہنا، کتابیں دوسروں کی جھوٹی دیکھ دیکھ کر کے نسبت کرنا، خبردار یہ مت کر. من احبهم فبحبی احبهم. حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی محبت کی میری محبت کی وجہ سے، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، بغض کیا، اس نے میرے بغض کی وجہ. تو صحابہ کے ساتھ محبت حضور کی محبت، اور صحابہ کے ساتھ برا بھلا کہنا، بغض رکھنا، حضور کے ساتھ بغض. اسی طرح اور حدیثوں میں. تو بہرحال اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی صحابی کے خلاف کوئی چیز الٹی سیدھی، غلط، جھوٹی وغیرہ نسبت کی جائے، حرام ہے، جائز. اور حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ اندھیری رات میں ستاروں کی طرح سے ہیں، جو بھی کسی صحابی کا دامن پکڑ لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کا حضور کے بعد، نبیوں کے بعد، پوری امتوں میں سب سے اونچا مقام ہے، اور اہل سنت والجماعت اس معاملے میں متفق ہے کہ سب کے سب صحابہ کرام عدول ہیں۔ ان پہ تنقید کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی۔ جس کی تعریف اللہ کر دے، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو کیا اللہ سے بڑے ہو گئے تم کہ تم اللہ کی بات بھی نہیں مانتے اور اس کے خلاف کہتے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہ ہدایت پا چکے اللہ کے فضل سے اور اللہ کے نام سے۔ تو جو شخص صحابہ کرام کو نہیں مانتا، حقیقت میں وہ قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اور اپنے ایمان غارت کرنے کا سامان کرتا ہے۔ اسی لیے شیعہ کا مذہب جو اس عقیدے کا ہو وہ کفر نہیں جاتا، اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن کے خلاف کوئی بات ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس لیے ان سب کو، صحابہ کرام کو ماننا ضروری ہے۔ اور اسلام جتنا ہے، قرآن، احادیث، وہ سب اللہ نے حضور پر نازل کیا، حضور نے صحابہ کرام پر کو دیا، اور صحابہ کرام نے پورا اسلام حضور سے لے کر دوسروں تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام منافق خدا نخواستہ ہو جائیں تو کوئی چیز قرآن و حدیث اسلام کی باقی نہیں رہے گی، منافق کے ہاتھ سے کیسے مان لی جائے؟ تو یہ اصل میں اتنا بڑا جھوٹ ہے جو اسلام کی جڑ کھود دیتا ہے، اور اس کو ماننا کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے دین اتارا اور حضور کو اس بات کا حکم دیا کہ ہمارا دین بتاؤ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور حضور کی اطاعت کا حکم دیا، اور دونوں اطاعتیں فرض عین ہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت اس بات کا پابند ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ کی بھی بات مانے، حضور کی بھی بات مانے، اور خلاف۔ اسی لیے اتباع شریعت و سنت نہایت ضروری ہے، اور اسی جذبے کے پیش نظر کہ حضور کا اتباع زیادہ سے زیادہ ہو، ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، تاکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے یا اور دوسرے امام، ان کے ارشاد سے زیادہ پختگی سے دین پر، سنت پر عمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تمام محدثین میں ممتاز ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ تابعی ہے، کوئی اور محدث بڑا تابعی نہیں ہے، کوئی اور فقیہ تابعی نہیں ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ 50 صحابہ کرام سے ملاقات اور استفادہ ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری میں متفق علیہ طور پر دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے. اور خطیب بغدادی کی روایت کے مطابق 67 ہجری میں پیدا ہوئے. اگر 80 میں بھی مانے تو صحابہ کے زمانے کے 30 برس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملے, اور متعین طور پر حضرت انس بن مالک وغیرہ صحابہ سے ملاقات ثابت ہے, اور 50 صحابہ سے ملاقات. اللہ نے ان کو ایسے شہر میں پیدا کیا کہ اس زمانے میں حرمین سے زیادہ اجل صحابہ وہاں تھے, اور امام صاحب صحابہ کرام اور تابعین کی گودوں میں پلے, اور حضور کی احادیث اور علوم کو حاصل کیا, اور اللہ نے جو توقع دیا تھا اس سے دین کی خدمت کی. اللہ تعالی نے حضور کو اس معاملے میں تمام عالم میں سب سے بڑا ممتاز مقام دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں ایک فارسی نوجوان ایسا پیدا ہوگا کہ اگر ثریا میں بھی دین ہو تو وہاں سے لائے گا. حضور کی اس پیشین گوئی کا مصداق متفقہ طور پر امام صاحب کی شخصیت. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام بخاری, جیسے مسلم, جیسے ابو داؤد حافظ حدیث ہیں, امام صاحب بھی حافظ حدیث ہیں. حافظ حدیث وہ ہوتا ہے جس کو کم سے کم 100,000 حدیث ہے, میں روایت اور میں ابحاث کے حفظ ہوں. تو اللہ تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کا ذکر موجود ہے. اللہ نے آپ کو اور ائمہ حدیث کی طرح حافظ حدیث بنایا, لیکن وہ مزیت وہ شرف جو امام صاحب کو حاصل ہے کسی محدث کو حاصل نہیں, کیونکہ حضور کا عمل, حضور کا قول, حضور کا حال امام صاحب کو صحابی کے واسطے ایک واسطہ, اور وہ واسطہ وہ ہے کہ جس کی تصدیق اللہ نے کر دی ہے. صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو ایسے دیکھا ایسے دیکھا ایسے دیکھا ایسے, اور حضور اس صحابی سے امام صاحب حدیث سنتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, اور اس پر مسائل متفرد رکھتے ہیں. اور 4,000 تابعین سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم حدیث فقہ حاصل کرتے ہیں. اس میں دو واسطے ہیں, ایک صحابی ایک تابعی. تابعی امام صاحب کے استاد, امام صاحب اپنے استاد کے حال کو خوب جانتے ہیں کہ بالکل سچا قابل اعتماد صحیح اس سے حدیث نقل کرتے ہیں, حالات کو سنتے ہیں, اور اوپر صحابی. یہ بات کہ ایک واسطے سے یا دو واسطے سے حضور کی پوری حیات مبارکہ پہنچی ہو امام بخاری کو حاصل نہیں, امام مسلم کو حاصل نہیں, کسی محدث کو حاصل نہیں, کسی فقیہ امام کو حاصل نہیں. یہ شرف صرف امام صاحب کو حاصل ہے کہ ایک واسطے سے صحابی یا دو واسطے, اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. خیر القرون, تو وہ دین کو حاصل کر کے اس کو تفقہ کے ساتھ لوگوں کو دین پھیلاتے. اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کا اتباع کرنے کے لیے امام صاحب کے فتوے کو مقدم سمجھتے ہیں, اور کسی دوسرے کو ان کے مقابلے میں اس قابل نہیں سمجھتے. نمبر 2 پر, 3 پر ہیں اور ہیں, جائے کہ وہ لوگ جو بعد میں امام صاحب کو ایک حدیث پہنچی ایک واسطے سے، وہ تو ان کے نزدیک بالکل متواتر و مشہور ہے، صحابی کہہ رہے ہیں ایسا دیکھا، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. وہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 200 ہجری میں 7 واسطوں میں چلی گئی، 6 واسطوں میں چلی گئی، اور اس میں کوئی راوی شیعہ آ گیا، خارجی آ گیا، معتزلی آ گیا، امام بخاری نے ترک کر دیا. امام صاحب کا علم سب کے لیے دلیل ہے، کسی کا علم امام صاحب کے لیے دلیل ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر کر کے غیر مقلدین اپنا مسلک اگر وہ اختیار کرے، ان کو اختیار ہے، ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو حق سمجھے اس پر چلے. لیکن دوسروں کو مشرک کہنا، وثنی بت پرست کہنا، اور اسی طریقے سے قبوری قبر پرست کہنا، یعنی کفر میں کافر کہنے کے ایک طرح سے، یہ کسی کو جائز نہیں، حرام ہے. شرک سے بدترین کفر کوئی ہو نہیں سکتا، اور وہ لوگ باقاعدہ کتابوں میں چھاپ چھاپ کر، بڑے بڑے اکابر محدثین اولیاء اللہ بزرگوں کو، سب کو میں نام گناؤں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل الرحمان صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان سب لوگوں کو مشرک وثنی وغیرہ بلا دلیل زبردستی، ان چیزوں کو ہم زہر کی طرح برداشت کر لیں. اور چاہتے تھے، 3 مرتبہ میں نے سفر کیا خود، اور سعودیہ کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے بات چیت کی کہ یہ فتنہ دب جائے اور اس طرح نہ ہوئے. ہمارے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وہ لوگ پڑھتے ہیں اور پیچھے پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے مجبور ہو کر ان مسائل پر پورے ہندوستان کے علماء کی اور دوسرے سمجھداروں سے کانفرنس 2-3 مئی کو دلی میں بلائی، اور اختلافی مسائل پر، سب چیزوں پر 26 رسالے علماء نے لکھے، اور پہلے دن صبح سے لے کر رات کو 11 بجے تک وہ سب رسالے، ان کا خلاصہ ہر شخص کو موقع دیا وہ پڑھے اور سب لوگ سنے، اور دوسرے دن تجویزیں منظور. تو یہ فتنہ جو 90% مقلد مسلمانوں کی تکفیر کا فتنہ تھا، اس کا مقابلہ الحمدللہ ہم لوگوں نے شروع کیا، اور غیر مقلدوں کے خلاف اجتماع الحمدللہ کامیاب ہوا، اور اب ہندوستان کے شہروں میں اور پاکستان میں اور انگلینڈ میں اور دوسری جگہوں میں یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں ہوا وہ صرف اتباع سنت کی وجہ سے، اس کا نام بھی تحفظ سنت رکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ کام چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور دارالعلوم اور جمعیت اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی قادیانیت کے مسئلے میں، اور ابھی اس کانفرنس کے بعد دارالعلوم میں، میں تو بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا، رد عیسائیت کے لیے بھی کیمپ ہوا تھا، اور 150 علماء سارے ہندوستان میں اس میں شریک ہوئے، اور وہ کام چل رہا ہے. اس لیے آپ حضرات کو اس میں تعاون کرنا چاہیے، اور یہاں بھی لوگوں کو سمجھ بوجھ سے کام لے کر غیر مقلدوں کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مسلمان بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو اذان کی ہوگی ہے باقی ہے تو بات ختم کر دیں. اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق اور صحیح دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس و شرور سے وہ لوگ جو ہیں صرف اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط سے مضبوط حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور ان کے موافق ضعیف سے ضعیف روایت کو مضبوط کہہ دیتے ہیں. اس طرح جھوٹ بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو مسجد میں جماعت میں جانے سے منع کرتی تھیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اسی طریقے سے اور صحابہ کرام، تو اس طریقے سے صرف نفس پرستی اور اپنا تعصب برتتے ہیں اور احادیث میں قطر بہت کرتے ہیں اور اتہامات اور جھوٹ بولتے ہیں. بھلا کہیں مذہب بھی جھوٹ سے چلتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالی ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے اور دارین کی نعمت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.